ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ایک بدوی آیا, سامنے آ کر کھڑا ہوا. گاؤں کے عرابی ہوتے تھے وہ, یعنی آداب اور تعلیم سے بے خبر بدوی, لیکن بالکل کھرے ہوتے تھے یہ لوگ. جیسا ظاہر ہوتا تھا, جیسا باطن ہوتا تھا ویسا ہی ظاہر, جیسا ظاہر ویسا ہی باطن. تو وہ بدوی عرابی آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کے ناقہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی. پھر کہا, اے اللہ کے رسول, یا تو آپ کا نام لیا, مجھے وہ بات بتاؤ. یہ بھی ادب کے خلاف تھا کہ اونٹنی کی مہار پکڑ لی جائے, جیسے کسی کی گاڑی کے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے. لیکن کیونکہ ان لوگوں میں بے تکلفی تھی, یہ لوگ جیسا خود تھے ویسے دوسروں کو سمجھتے تھے, ادب آداب نہیں ہوتے تھے. لیکن اس کو برا بھی نہیں مانا جاتا, یہ لوگ ہوتے ہی بے خبر تھے. تو مجھے اس نے آ کر آپ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لی, پھر کہا کہ مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ کی آگ سے دور کرنے والی, وہ بات مجھے بتاؤ. راوی کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, آپ نے کوئی غصہ نہیں فرمایا. جبکہ اس میں آدمی ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تو ادب کے خلاف جا کے ناقہ اور اونٹنی کی مہار پکڑ لی, اور کس انداز سے, بے باکانہ انداز سے سوال کر رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ دیوانوں کے ہوتے ہیں ادب اور طرح کے, اس لیے یہ حضرات ان کو درگزر فرماتے ہیں. یعنی آپ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی اونٹنی کو روک لیا, پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس کو کتنی اچھی توفیق ہوئی, یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی. پھر آپ نے اس عرابی سائل سے فرمایا, ہاں ذرا پھر تو کہنا کس طرح کہا تم نے. یعنی دوبارہ اس کے سوال کو پسند فرمایا اور فرمایا, دوبارہ پوچھو کیا کہہ رہے تھے تم. سائل نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ مجھے وہ بات بتلاؤ جو جنت سے مجھے نزدیک کر دے, دوزخ سے دور کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبادات اور بندگی کرتے رہو, اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہو, صرف اللہ کی اور اس کی کسی چیز کے ساتھ بھی اس کا کوئی شریک نہ کرو, اور نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, صلہ رحمی کرتے رہو, یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو. یہ بات ختم فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے فرمایا, اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. بات ہو گئی نا ہماری. اس حدیث میں منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہونے کرنے والے اعمال میں سے صرف اللہ کی خالص عبادت, اقامت الصلاۃ اور اداء زکوٰۃ اور صلہ رحمی کا ذکر فرمایا, حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے لیے بس یہی چار کافی ہیں, یہی چار باتیں کافی ہیں اور ان کے علاوہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم ہیں, ایسا سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی منہ شگافیاں کرنا فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی کے سے بہت دور ہے. یعنی یہ بد ذوق ہے اور بد مذاق ہے. بے عقل آدمی جو ہے وہی سمجھ لیتا ہے, اس حدیث میں جیسے دو عمل کا ذکر ہے, چلو ہم بھی دو عمل کو پکڑ لیں. کسی وقت کے لحاظ سے کوئی بات ایسی کہہ دی جاتی ہے. حدیث کے طالب علم کو یہ حصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امت کے لیے ایک شفیق معلم اور مشفق اور مربی ہیں. آپ کوئی مصنف اور مؤلف نہیں ہیں. شفیق معلم کا طریقہ یہی ہوتا ہے اور یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ وہ جس موقع پر جس بات کی تلقین و تعلیم زیادہ مناسب سمجھتا ہے بس اس وقت اتنا ہی بتلاتا ہے. یہ طریقہ منصفوں اور مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں اس کے تمام اطراف و جوانب اور ما لہو ما علیہ کو اسی جگہ بیان کرتے ہیں. کسی شفیق معلم اور معربی کی تعلیم و تلقین میں بھی مصنفین اور ارباب فنون کا یہی طرز تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے. پس روزہ، حج اور جہاد وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اس سائل کو انہی چار باتوں کی نصیحت اور ترغیب کی ضرورت تھی، اور شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً انہی چار چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اقامت صلاح، نماز کی ادا کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں اور صلہ رحمی میں غفلت اور کوتاہی، اور اللہ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ رہتا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ اور حج جن پر فرض ہے ان میں ان کے تارک اتنے نہیں ہیں جتنے نماز اور زکوٰۃ. آپ بے شمار نمازی دیکھیں گے جو رمضان میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور عید کے بعد سے پورے 11 مہینے چھٹی کرتے ہیں. یعنی روزے کو تو ضروری سمجھتے ہیں، اور جب روزہ ضروری سمجھتے ہیں ظاہر سی بات ہے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کی کوتاہیاں ہمارے یہاں موجود ہیں، ان میں ان کے تارک اتنے نہیں جتنے نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی وغیرہ حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے والے ہیں، یا جو کسی قسم کے جلی یا خفی شرک میں ملوث ہیں. ایسے آدمی تو شاید تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکیں جو نماز اور زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تو کما حقہ پابند ہوں، لیکن روزہ اور حج باوجود فرضیت کی ادا نہ کرتے ہوں. بہت سے ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی بس جیسے تیسے دیتے ہیں، حج کوشش کرتے ہیں ہو جائے تاکہ ایک فریضہ ادا ہو جائے. تو ہر قسم کے مسلمان موجود ہیں، اس لیے اسی لحاظ سے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن روزہ اور حج باوجود فرضیت کے ادا نہ کرتے ہوں. لیکن آپ ایسوں کو گن بھی نہیں سکتے جو رمضان آنے پر روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز کے پابند نہیں. ہم دنوں میں اور ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں، رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ بس روزہ نہ رکھنے کو وہ مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بزدلی کی بات ہے کہ عورت کی طرح یا کمزور بیمار کی طرح آدمی روزہ نہ رکھے. وہ بھی ایک ہٹ وہ ہے گویا کہ دینی جذبہ نہیں ہے بلکہ اپنا یہ ایسا جذبہ ہے جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایک فکر ہے کہ لوگ مجھے ایسا نہ سمجھیں ویسا نہ سمجھیں. لیکن آپ ایسے لوگوں کو گن بھی نہیں سکتے مگر کہ جو روزہ رکھتے ہیں روزے کے آنے پر مگر نماز کے پابند نہیں، یا اگرچہ حج تو انہوں نے کر لیا ہے لیکن زکوٰۃ اور صلہ رحمی جیسے حقوق العباد کے معاملے میں سخت کوتاہ کار ہیں. الغرض بہت ممکن ہے کہ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف ان چار ہی باتوں پر تلقین فرمایا ہو. صحیح مسلم کی اسی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں یہ فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ عرابی چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ مضبوطی سے ان احکامات پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا. اس حدیث کی روایت میں 3 جگہ راوی نے اپنے شک کو ظاہر کیا. ایک یہ کہ ناقہ کی مہار کے لیے اوپر کے راوی نے ختام کا لفظ بولا یا زمام کا. دوسرے یہ کہ سائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا. تیسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت صحابہ سے لقد وفقا فرمایا یا لقد ہدیا فرمایا. راوی کے اظہار شک سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے راویان نے حدیث نقل کرتے ہوئے روایت میں کس درجہ محتاط ہیں، کیونکہ بھائی اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا تو ان دونوں میں فرق کیا ہے. لیکن اس کو بھی ظاہر کر دیا تاکہ لفظی فرق کو بھی ظاہر کر دیا، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی رسول اللہ بھی ہیں. لیکن اس نے اشتہابی کہتے ہیں کہ یہ لفظ اگلے نے مجھ سے کیا کہا تھا میں بھول گیا، اسی طرح ختام کا لفظ کہا تھا یا زمام کا یہ بھی بھول گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات کتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ لفظ بہ لفظ وہ چیز پہنچائی جائے، نہیں تو ایسی جگہ پہ کہتے تھے او کما قولا یا جیسا اس طرح اس نے کہا، یعنی جو مفہوم میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے. تو حدیث اور روایت میں کس درجہ محتاط اور خدا ترس تھے کہ تین جگہ صرف لفظوں میں ان کو شک ہے کہ اوپر کے راوی نے یہ لفظ بولا تھا یا یہ لفظ، تو اپنے اس شک کو بھی ظاہر کر دیا، حالانکہ تینوں جگہ معنی میں خفیف سی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو رہی ہے. اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا سفر یقیناً کسی دینی مہم ہی کے لیے سلسلے میں ہوگا. اس اثناء راہ میں اس میں ایک بالکل ناآشنا بدوی سامنے آ کر ناقہ کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتاؤ. آپ اس کے اس طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کی دینی حرص کی ہمت اور ہمت افزائی فرماتے ہیں کہ دیکھو تو اس کو کتنی اچھی توفیق ہوئی، اور اپنے رفقاء سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اس کو کتنی اچھی توفیق ہوئی. پھر اپنے ان رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال دوبارہ سنواتے ہیں، ذرا پھر تو کہو اس کی کیا کہا تم نے، اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں دان ناقہ، جب چھوڑ دو، اب میری ناقہ کی مہار کو چھوڑ دو. اللہ اکبر، پیغمبری کیا ہے؟ شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے، شفقت و رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے. مگر یہاں بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے یہ سائل عربی تھا، کوئی ایسے جو صحابہ سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، قریب والے تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. لہذا دیوانوں کے اور انجانوں کے آداب الگ ہوتے ہیں اور شہری اور سمجھدار لوگوں کے آداب الگ ہوتے ہیں. شہری آدمی کہے تو کہاں سے آیا ہے، کتنا برا لگتا ہے، اور گاؤں والا یہی لفظ کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس میں اپنائیت لگتی ہے. تو دونوں کے بود و باش میں، طریقے میں فرق ہے، تعلیم میں فرق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام.